لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اذان محرم. ایک دفعہ پھر محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی محبان اہل بیت کے دل غمگین ہو گئے، ان کے زندگی کے معمولات بدل گئے، کپڑوں کا رنگ بدل گیا، انداز بدل گیا، امام باڑوں کی سزا بدل گئی، ہر طرف حسین سے عشق رکھنے والے، حسین کی یاد منانے کے اہتمام میں مصروف ہو گئے، ہر جگہ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس یاد کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے سن 61 ہجری ہی سے اس یاد کو منانے کا اہتمام شروع کر دیا تھا، بلکہ میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ حسین کی آزاداری کا اہتمام خود پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں کر دیا تھا. آزاداری کا آغاز تو شہادت حسین سے پہلے ہی ہو گیا تھا. پیغمبر نے اپنی زندگی میں حسین کی عزا منعقد کی. ائمہ نے شہادت امام حسین کے بعد بھرپور اہتمام کیا اس بات کا. جہاں چاہنے والوں نے، دوستوں نے اس یاد کو باقی رکھنے کی انتھک کوشش کی، وہیں دشمنوں نے اسے جو ہے مٹانے کی انتھک کوشش کی. تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس جو مخالفت اور موافقت کا میدان اس طرح سے بن گیا ہو کہ ایک جماعت، ایک گروہ اسے باقی رکھنے کے لیے کوشاں، دوسرا گروہ اسے جو ہے مٹانے کے دربے. اگر کچھ مشابہت ہے اس واقعے سے تو وہ ہے واقعہ غدیر. واقعہ غدیر بھی انہی واقعات میں سے ہے کہ جہاں ائمہ طاہرین اور ان کے پیرو افراد نے اس یاد کو باقی رکھنے کی کوشش کی، وہیں دوسروں نے یا انکار کرنے کی کوشش کی یا اسے بے اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کی. ورنہ عالم اسلام میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، کسی واقعے کو اتنی اہمیت اور اتنی عظمت نہ مل سکی. شاید معاویہ یزید اور بنی امیہ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ واقعی کربلا اس طرح سے انہیں جو ہے ذلیل و رسوا کر دے گا. شاید انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ واقعہ کربلا یہ عظیم المیہ اس طرح سے ان کی شکست و رسوائی کا سبب بنے گا. انہوں نے اپنے عزائم ناقص میں حسین کو کربلا میں شکست دے دی تھی، لیکن وہ شکست ہی ان کی شکست کا باعث بنی. انہوں نے اپنے خیال میں اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے در بدر پھرا کر کے انہیں جو ہے ذلیل و رسوا کرنا چاہا تھا، لیکن یہ اسیری ان کی رسوائی کا سبب بن گئی. عزاداری ایک اہم فریضہ ہے، عزاداری صرف ایک رسم نہیں ہے، عزاداری ایک اہم شرعی فریضہ ہے، اور ہر شرعی فریضے کی طرح عزاداری کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو زیادہ سے زیادہ عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ انجام دے، زیادہ سے زیادہ اس میں انہماک، لیکن شرعی حدود کا خیال بھی رہے. جس طرح سے شریعت کے سارے مسائل ہم اپنے جو ہے مراجع تقلید سے طے کرتے ہیں، اسی طرح سے عزاداری کے بھی مراسم اور عزاداری کی بھی جو ہے مسائل مراجع تقلید ہی معین کریں گے. اس اہم فریضے کو پورے انہماک سے بجا لائیں، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ مراجع کرام کے فتاوے سے انحراف نہ ہونے پائے، تاکہ ہم اس عظیم واقعے کی یاد منا کر کے صحیح طور سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، بہرہ مند ہو سکیں، اخروی ثواب سے بھی فائدہ مند ہو سکیں، اور دنیا میں جو اس کے فائدے رونما ہو سکتے ہیں اسے بھی صحیح طور سے حاصل کر سکیں. میں ابتدا میں اس عظیم المیہ کے پس منظر کی طرف کچھ ہلکا سا اشارہ کروں گا، اور اس کے بعد اس عظیم المیہ سے ہم اپنی زندگی میں، دنیا اور آخرت میں کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. معاویہ ابن ابو سفیان کے موت کے جب لمحات قریب آئے ہیں، اپنی زندگی کے آخری اوقات میں یزید کی خلافت کو مستحکم بنانے کے لیے معاویہ نے کچھ اقدامات کیے. اسے خوف تھا، یہ جو ہے مدینے سے خوف تھا، مدینے کے کچھ ہستیوں سے خوف تھا، اور سب سے زیادہ اسے خوف تھا حسین ابن علی سے، کہ یہ یزید جیسے شخص کی خلافت کو برداشت نہ کر سکیں گے. البتہ کچھ افراد اور بھی تھے جس سے اسے اندیشہ تھا، جیسے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، کہ یہ افراد اپنے خاندان یا اپنے باپ یا اپنے قبیلے کی وجہ سے ان کو کچھ اہمیت حاصل تھی، اور مسلمانوں کی نگاہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹکی رہتی تھیں، لیکن سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ اہمیت جو تھی وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. چنانچہ معاویہ یہ جو ہے مدینے آیا، اور مدینے آنے کے بعد تمام اہم شخصیتوں کو اکٹھا کرتا ہے. اکٹھا کرنے کے بعد بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ منبر پہ آ کر یزید کی مدح و ثنا کرتا ہے، قصیدہ خوانی کرتا ہے کہ یہ ان میں یہ کمالات ہیں، ان میں یہ فضائل ہیں، ان میں یہ فضائل ہیں، لہذا بہتر ہے کہ آپ انہیں خلیفہ کے طور پر انتخاب کر لیں. کہ وہیں پر امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاویہ کو خطاب کرتے کر کے کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تجھے یزید کی بیعت لینا ہے تو یزید کی اصلی، یزید کا اصلی چہرہ کیوں نہیں پیش کرتا؟ کیوں نہیں کہتا کہ یزید شرابی ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ یزید لہو و لعب میں مبتلا ایک فاسق و فاجر انسان ہے؟ حقیقت بیان کرنے کے بعد پھر تقاضے بیعت کیوں نہیں کرتا؟ عام طور سے باطل حکومتیں سلام رہا جو حربیں استعمال کرتی ہیں، ان میں ایک حربہ ہے تحمیق کا حربہ، دوسرا ہے تحدید کا حربہ، چوتھے تیسرے یہ جو ہے فریب، خدا اور فریب دھوکہ، تحمیق یعنی لوگوں کو جو ہے غفلت میں رکھنا، ان کے مذہبی جذبات سے کھلواڑ کرنا، مذہب کے واقعی اصول سے ناآشنا رکھ کر کے، مذہب کے انہی اصولوں کے اوپر نقاب ڈال کر کے، نقاب اور غلاف جو ہے ان اصولوں کا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں ان اصولوں کے خلاف باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک شرابی کو، ایک فاسق کو، ایک فاجر کو خلیفت ال یہ جو ہے مسلمین بنا کر کے پیش کر رہا ہے، مسلمانوں کا حکمراں بنا کے. وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کا ضمیر ابھی اتنا جو ہے مردہ نہیں ہو چکا ہے، یہ ایک فاسق و فاجر اور شرابی علل اعلان فسق کرنے والے کو خلیفہ کے طور پر قبول کر لیں، لہذا وہ اس کی اصل حقیقت بیان کرنے سے یہ جو ہے گریز کرتا ہے. امام کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے اس کی اصل حقیقت بیان کر، اس کے بعد اس کے لیے خلافت کا جو ہے مطالبہ کر. معاویہ ناکام ہو گیا مدینے سے بیعت لینے میں، بیعت نہیں مل سکی، ناکام معاویہ واپس جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، واصل جہنم ہوا معاویہ. یزید نے معاویہ کے مرتے ہی خط لکھا مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ کو، خط لکھتا ہے اسے کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، بیعت لے لو. تین چار نام لکھتا ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، لیکن اس میں امام حسین کا نام سر فہرست ہے. وخذل حسین اخذا شدیدا، اوروں کے پرواہ اسے اتنی نہیں ہے، ہے ان کی بھی اہمیت عالم اسلام، ان کے بھی ماننے والے ہیں، ان کے بھی طرفدار ہیں. یہ جو زبیر کے بلبوتے، عبداللہ ابن زبیر کا ایک نام ہے، خلیفہ ثانی کے بلبوتے عبداللہ ابن عمر کی بھی پہچان ہے، خلیفہ اول کی وجہ سے عبد الرحمن ابن ابو بکر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جو مقام، جو حیثیت، جو شخصیت حسین کی ہے، وہ شخصیت کسی کی نہیں ہے. حسین نے اگر مان لیا تو گویا سب نے مان لیا، پھر یزید کی خلافت میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی ہے. دشمن بھی جانتا ہے کہ حسین کے تصدیق یعنی دین کی تصدیق، یعنی اسلام کی تصدیق، یعنی قرآن کی تصدیق، یعنی پیغمبر کی تصدیق. خذ الحسین اخذا شدیدا، ولی طلب کرتا ہے امام حسین کو، تشریف لائے امام حسین دارالعمارہ میں، ولید نے قصہ بیان کیا کہ ایسے ایسے معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید خلیفہ بنا ہے، تقاضائے بیعت کیا ہے. امام حسین کہتے ہیں تم اس وقت ہم سے بیعت لینا چاہتے ہو، مقصد کیا ہے تمہارا؟ تم بیعت اسی لیے لینا چاہتے ہو نا کہ ہم سے بیعت لے کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو امت اسلامیہ کے سامنے کہ یزید کی خلافت برحق ہے کیونکہ حسین نے بیعت کر لی. لوگوں کو جو ہے وہ دکھانے ہی کے لیے تو بیعت لینا چاہتے ہو، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر بیعت لینا چاہتے ہو تو رات کی تاریکی میں بیعت لینے کا کیا فائدہ؟ صبح ہونے دو، آنا مسجد النبی میں، وہاں تقاضے بیعت سب کے سامنے کرنا. مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان ابن حکم گورنر رہ چکا ہے سابقا، یہ جو ہے مدینے کا معاویہ کے زمانے میں. مروان نے کہا کہ اگر چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یہ بیعت کرنے والے نہیں ہیں، یا یہی ان سے بیعت لو یا ان کا سر قلم کر دو. یہ وہ مقام تھا جہاں سرکار سید الشہداء کو جلال آ جاتا، ایک دفعہ خطاب کر کے کہتے ہیں اتحددونی ابن زرقا تقتلونی ام ہوا، دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تجھ میں جرات ہے مجھے قتل کرنے کی یا اس میں جرات ہے؟ اس کے بعد امام نے جو جواب دیا ہے، ایہا الامیر، خطاب کرتے ہیں بھلے، ایہا الامیر ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. اب یہاں امام دو اشخاص کے کہ جنگ کا نقشہ نہیں پیش کر رہے ہیں، دو مکتب فکر، دو یہ جو ہے نظریہ، اب مسئلہ حسین اور یزید کا صرف نہیں رہ گیا ہے، ایک طرف نظام حق ہے، ایک طرف نظام باطل، ایک طرف وہ نظام ہے جو خدا کا تابع ہے، ایک طرف وہ نظام ہے جو شیطان کا تابع ہے. قیامت تک کے لیے حسین ایک معیار معین کر رہے ہیں. ایہا الامیر ان اہل بیت النبوہ، تو کس سے بیعت مانگ رہا ہے؟ کس سے طلبگار بیعت ہے؟ ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. ومعدن الرسالہ، مخزن رسالت ہمارے یہاں ہے. ومختلف الملائکہ، ملائکہ کی رفت و آمد تو ہمارے ہی گھر میں تھی. ہر کام کی ابتدا خدا نے ہم سے کی، ہر کام کی انتہا بھی ہم سے ہے. یعنی ہم وہ ہیں جو خدا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں جو خدا سے وابستہ ہیں. ایک طرف محاذ حق ہے، محاذ الہی ہے، خدا پرستوں کا محاذ ہے، ان لوگوں کا محاذ ہے جو ہر حال میں خدا کے تابع ہیں. دوسری طرف کون ہے؟ شیطان کا نظام ہے. ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمہ معلن بالفسق. دوسری طرف کون ہے؟ یزید. کون ہے یزید؟ یزید وہ شخص ہے جو کہ فاسق ہے، نمونہ فسق کا پیش کرتے، شارب الخمر، شرابی ہے یزید. قاتل نفس المحرمہ، محترم بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے یزید. معلن بالفسق، فسق بھی کرتا ہو بھی کھلم کھلا علی الاعلان. دو طرح کے، کچھ لوگ گناہ چھپ کے کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو علی الاعلان گناہ، یعنی خدا کو چیلنج کر کے گناہ کرتے ہیں. معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا نظام حق کا پیرو، محاذ حق کا طرفدار، حق کا نمائندہ، لا یبایع مثلہ، وہ شیطانی نمائندے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا. اب حسین اس کو شخصی مسئلہ نہیں قرار دے رہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں، میں یزید کی بیعت نہیں. میس مجھ جیسا، یعنی قیامت تک جب کبھی مجھ جیسے افراد آتے رہیں گے، کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے. مسئلہ فرد کا نہیں ہے کہ حسین چلے گئے، یزید چلے گئے، قصہ ختم. اب کیوں بیٹھے رو رہے ہو؟ اب کیوں تذکرہ کر رہے ہو؟ اب تو پلٹ کے نہیں آ جائیں گے. مسئلہ اگر صرف یزید کا ہوتا، مسئلہ اگر صرف حسین کا ہوتا تو شاید آپ کی یہ بات مان لیتے. مثل حسین اور مثل یہ جو ہے یزید کا مسئلہ ہے، دو یہ جو ہے نظاموں کا مسئلہ ہے، دو یہ جو ہے سسٹم کا مسئلہ ہے. تو تقاضائے بیعت کر رہا ہے. ولیکن نصبح و تصبحون، صبح تو ہوگی، ہم بھی صبح کریں گے، تم بھی صبح کرو گے. ننظرو و تنظرون، ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھو گے. آنا ملیام میں سب کے سامنے کہیں گے، دیکھو ایک طرف نظام حق ہے، ایک طرف جو ہے نظام باطل ہے، ایک طرف وہ ہے جو اللہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، جن کی چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو مقدم نہیں کیا. دوسری طرف وہ ہے جو شیطان کے پیرو ہیں، جو نفس کے غلام ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنی چاہت کو خدا کی چاہت پر جو ہے مقدم رکھا ہے. مسلمانوں بتاؤ، ایونا احق بالبیعت والخلافہ؟ امام حسین یہاں پر یہ تو کہتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے حاکم بنا دو. یہ جو ہے مسلمانوں کے ضمیر پہ امام حسین چھوڑنا چاہتے ہیں. معاویہ سے بھی یہی کہا تھا، حقیقت کو بیان کر دے، یزید کون، حسین کون. حقیقت کو بیان کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھو، بتاؤ تم کسے چاہتے ہو، یزید کو چاہتے ہو یا حسین کو چاہتے ہو؟ ایونا احق بالبیعت والخلافہ، ہم میں سے کون مستحق خلافت اور بیعت ہے؟ اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہیں جو میں فی الحال نہیں بیان کرنا چاہتا. امام کی آواز بلند ہوئی اور جناب ابو الفضل عباس داخل ہوئے، وہاں سے باہر آ گئے. اب اسی مروان سے ملاقات پھر ہوتی ہے. ساری گفتگو کر رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ مسئلہ شخصی نہیں ہے کہ ٹھیک کر بلا سن 61 ہجری میں جو تمام ہو گئی. سال دو سال پانچ سال دس سال رو لیے پیٹ لیے یاد منا لیا بات ختم ہو گئی. ہم کسی دوسرے کے غم میں شریک ہونے نہیں آئے ہیں. ہوتا ہے نا فلاں کے والد کی کا چالیسواں ہے, فلاں کے ماں کی یہ جو ہے برسی ہے, فلاں کا سیم ہے, نہیں ہم یہ سارا واقعہ ہمارا اپنا ہے, غیر کا نہیں ہے. ملاقات ہوتی ہے مروان سے, نصیحت کرتا ہے مروان امام کو, وہاں پر تو لہجہ دھمکی کا تھا نا, اب خیر خواہی کہ دیکھیے بہتری آپ کی اسی میں, آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کے ہوتے ہیں نا کہ لالچ اور دھمکیاں, دھمکی سے تو کام نہیں چلا, اب اس کے بعد تطمیع, ہم آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں, خام خواب کیوں اپنے کو زحمت میں ڈال رہے ہیں. پتا ہے کہ بھائی یزید وغیرہ کس طرح کے افراد ہیں, بہتری اسی میں ہے, امت یہ جو ہے مسلمہ کا فائدہ اسی میں ہے. آپس میں اختلاف و انتشار لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ, کیا ملے گا؟ آئیے آ کر کے بیعت کر کے قصہ ختم کر دیجئے. امام السلام جو جواب دیتے ہیں اسے فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. عام طور سے جملہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں, کسی چیز کے خاتمے پر کرتے ہیں, کسی چیز کے پایان پہ. فلاں صاحب کی زندگی ختم ہو گئی, مر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, وعلی الاسلام السلام, اذ قد بلیت الامۃ براع مثل یزید. تو مجھ سے تقاضا کرتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں, یزید کی بیعت کر کے اپنی جان بچا لوں, اپنے عزیز و اقارب کی جان بچا لوں, اپنے کو زحمتوں سے بچا لوں. تجھ سمجھتا کیا ہے؟ یزید کی بیعت کا معنی صرف کسی حکومت کو تسلیم نہیں کر لینا ہے, یزید کی حکومت کا معنی اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا. اگر امت یزید جیسے حاکم کی حکومت کو قبول کر لیتی ہے تو گویا اسلام ختم, اسلام کا فاتحہ پڑھ لو. اس کے بعد امام فرماتے لقد سمعت جدی رسول اللہ یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان واذا رأیتم ماویا علی منبری فابقروا بطنہ. پیغمبر کا حکم ہے, پیغمبر کی حدیث ہے کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے. یزید کی بیعت کر لینا یعنی پیغمبر کی جو ہے مخالفت, پیغمبر کی نافرمانی, خدا کی نافرمانی. خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے. دیکھو اگر کبھی معاویہ کو جو ہے منبر پہ دیکھ لینا, یعنی اگر تم اقتدار معاویہ کے ہاتھ میں دیکھ لو کہ معاویہ حاکم امت اسلامی بن چکا ہے, فبقرو بتنا, اس کا پیٹ چیر ڈالو. فقد رآوه اهل المدینہ علی المنبر فلم يبقروا فابتلاه الله بیزید الفاسق. مدینے والوں نے یہ معاویہ کو منبر پیغمبر پر دیکھا مگر خاموش بیٹھے رہے. جو پیغمبر نے حکم دیا تھا اس حکم پر عمل نہیں کیا. یاد رکھو دنیا دار عمل ہے, جو بوگے وہی کاٹو گے. فابتلاهم الله بيزيد الفاسق. اگر معاویہ کی حکومت کو برداشت نہ کیا ہوتا تو اللہ انہیں یزید فاسق کی زندگی سے جو ہے مبتلا نہ کرتا. امام حسین جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے ہمیں درس دینا چاہتے ہیں. یہ مت سمجھ لینا کہ اگر تم ایک ظالم کی حکومت کو تم نے برداشت کر لیا, تحمل کر لیا ڈر کے مارے, لالچ کے مارے کہ اگر فلاں کریں گے فلاں چیز چھن جائے گی, فلاں کریں گے تو یوں مارے جائیں گے, قید کر دیے جائیں گے, اسیر کر لیے جائیں گے, تو تم کیا سمجھتے تم بچ جاؤ گے؟ ایک خطرے سے بچنے کے لیے اگر تم نے غلط حکمراں کو تسلیم کر لیا تو تم اس سے زیادہ بڑے خطرات کا شکار ہو جاؤ گے. اگر پیغمبر کی حدیث پہلے مدینہ نے عمل کر لیا ہوتا تو واقعی ہررا پیش آتا, کیا حشر ہوا مدینے والوں کا, کیا حشر ہوا مدینے والوں کا کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. فابتلاهم الله بيزيد الفاسق, اللہ نے انہیں جو ہے مبتلا کر دیا یزید فاسق کے ذریعے. تیسری ملاقات ہے عبداللہ ابن عمر سے. عبداللہ ابن عمر نے نصیحت کی, عبداللہ ابن یہ جو ہے زبیر نے تو بیعت نہیں کی تھی مگر عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. عبداللہ ابن عمر نصیحت و خیرخواہی کے لیے امام کے پاس آتے ہیں. ساری چیز اس میں شامل ہیں, تطمیع بھی ہے اور تحدید بھی ہے, لالچ بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کیرٹ اور اسٹک, دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. آگے کہتے ہیں خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام تو ہو چکے ہیں یزید کے ساتھ, عوام یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں, پیسہ بھی اسی کے پاس ہے, درہم و دینار بھی اسی کے پاس ہے, طاقت اس کے پاس ہے, فوج اس کے پاس ہے, آپ مخالفت کر کے کیا کر لیں گے سوائے اس کے کہ آپ مارے جائیں گے, قتل کیے جائیں گے. اور میں نے خود آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا, اور جو لوگ حسین کی آواز پر لبیک نہ کہیں گے, حسین کا ساتھ نہ دیں گے, وہ جو ہے مبتلا عذاب ہوں گے. تو آپ کیوں ایسا کام کیجئے کہ آپ مارے جائیے, اور کیوں ایسا کام کیجئے کہ آپ کا ساتھ نہ دے کے لوگ مبتلا عذاب ہو جائیں. اب دیکھیں کس کیا منطق ہے. یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. کتنے حسین لفظوں میں سمجھایا جاتا ہے تاغوت کی حکومت کو, یہ جو ہے قبول کرنے کے لیے, اس کے اقدار کو قبول کرنے کے لیے. آج بھی یہی ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر آ کے, لہذا آئیے قصہ ختم کیجئے, بیعت کر لیجئے, معاملہ تمام ہو جائے گا. بیٹھ کے اللہ اللہ کیجئے, دعا کیجئے, دعائیں پڑھیے, قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کیجئے, قبر پیغمبر کی یہ جو ہے زیارت کیجئے, خانہ خدا کا طواف کیجئے. یہ سب چیزیں تو یزید جو ہے وہ پابندی تو نہیں لگا رہا تھا. بہت سے لوگ کہ بھائی آپ کیا چاہیے, نماز آپ پڑھ رہے ہیں, میں جیسے آپ کرے ازاری, آپ کی آزاد, اب چاہیے اور کیا آپ کو. تو اس وقت یزید نے کیا کیا تھا, نمازوں پر کیا پابندی لگ گئی تھی, روزے پر پابندی تھی. امام کیوں کہہ رہے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو, خدا حافظ اسلام, رخصت ہو گیا اسلام, مر گیا اسلام, کیا ہو گیا تھا. لوگ طواف بھی کر رہے تھے, تلاوت قرآن بھی آزاد, اس میں سے کوئی بھی پابندیاں تو نہیں تھی. کیا چیز تھی جس کے لیے امام حسین جملہ کہہ رہے ہیں. سختی سے جواب امام حسین نے دیا, وہی جواب جو یہ جو ہے مروان کو دیا تھا, اسی طرح کے جواب عبداللہ ابن عمر کو بھی دیا. عبداللہ ابن عباس, بتا عبداللہ ابن عباس امام کے حامی ہیں, بہی خواہ ہیں, فقین ہمدرد ہیں, وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے امام حسین زندہ رہیں, محبت ہے امام حسین سے, برعکس ان کے مروان اور عبداللہ ابن عمر کے, خطرہ محسوس کر رہے ہیں. وہ بھی آ کر کے مشورہ یہی دیتے ہیں, بیعت کر لیجئے. اس کے بعد محمد حنفیہ, تو محمد حنفیہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے بیعت کرنے کی بات کہی ہو. محمد حنفیہ حمایت کرتے ہیں امام کی, مگر اتنا کہتے ہیں کہ آپ یہاں نہ رہیے, مدینے نہ رہیے, آپ مکے چلے جائیے. مکے جانے کا مشورہ محمد حنفیہ, ہو سکتا ہے کہ امام کا بھی پہلے سے فیصلہ ہے مکے جانے کے لیے, لیکن مشورہ محمد حنفیہ کا ملتا ہے. محمد حنفیہ اگر کربلا نہیں گئے تھے امام حسین کے ساتھ, یہ جو ہے مخالفت امام میں نہیں, امام نے خود انہیں مدینے میں جو ہے مقرر کیا تھا کہ مدینے کی خبریں ہمیں دیتے رہنا. مدینے کے امور کو محمد حنفیہ کے حوالے کر کے گئے تھے محمد حنفیہ. البتہ محمد حنفیہ نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ عورتوں کو نہ لے جائیے, یہ مشورہ ضرور ان کا تھا کہ آپ اپنے ساتھ عورتوں کو نہ لے جائیے, عورتوں کو آپ یہاں چھوڑ جائیے, ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں گے, ہم ان کی حفاظت کریں گے. لیکن جو تاریخی جملہ امام حسین نے فرمایا ہے محمد حنفیہ سے, وہ وہی جملہ ہے جو پیغمبر نے امام حسین سے کہا تھا, پر ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ. جس وقت یہ جو ہے رخصت آخر کے لیے امام حسین قبر پیغمبر پہ گئے ہیں اور مزار پیغمبر سے لپٹ لپٹ کر کے, رو رو کر کے اپنی فریاد بیان کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے امام کو نیند آ گئی, خواب میں پیغمبر کو دیکھا, کہتے نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے, نانا ہمیں بھی اپنی قبر میں لے لیجئے. جواب ملتا ہے بیٹا کیوں نہیں, لیکن اللہ شاء ان یراک قتیلا, میرے لال نظام قدرت یہی ہے، نظام قدرت یہی ہے، مشیت الہی یہی ہے کہ تمہاری شہادت کے بغیر دین خدا نہیں بچے گا. لہذا بیٹا تمہیں تو یہ سفر اختیار کرنا ہی پڑے گا. یہی جواب بعین ہی محمد حنفیہ کو امام حسین نے دیا، بس ایک لفظ کی، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. بھیا مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اطمینان ہے، میں رکھ سکتا ہوں ان کو یہاں پر. یہ نہیں محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے، بہت بھروسہ ہے حسین کو محمد حنفیہ پر. لیکن نظام قدرت یہی ہے کہ جب تک میری بہنیں اسیر ہو کر کے کوفہ و شام نہ جائیں گی اس وقت تک میرا دین نہ بچے گا. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. اس کے بعد وہ مشہور وصیت نامہ حوالے کیا ہے، سپرد کیا ہے جناب محمد حنفیہ کے، اتنا امانت دار اور امین سمجھتے ہیں حسین ان کو کہ اپنا مقصد کربلا، مقصد انقلاب جس کے اندر بیان کیا گیا ہے وصیت نامے، وصیت نامہ محمد حنفیہ کے حوالے کیا، جسے پوری روشنی پڑتی ہے اس عظیم المیہ پر کہ عظیم المیہ کیوں رونما ہوا، کیا مقاصد تھے اس کے، یہ بنیادیں اس کی کیا تھیں. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا. بعضوں کا خیال ہے کہ حسین کو مدینے سے جو ہے نکالا گیا. تحریک کربلا کوئی مجبوری کی تحریک نہیں، اختیاری تحریک ہے. اس کی اہمیت ہی یہی ہے، مجبوری کی تحریک نہیں ہے. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. دیکھو نہ میں نام و نمود و شہرت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد پھیلانے کے لیے، نہ ظلم و یہ جو ہے ستم پھیلانے کے لیے میں جا رہا ہوں. انما خرجت، میں خود نکل رہا ہوں، نکالا نہیں گیا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. طریقہ اصلاح کا کیا اپنا رہا ہوں، کس طریقے سے اصلاح کروں گا؟ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہمارا سماج بہک گیا ہے، سماج بگڑ گیا ہے، سماج سو گیا ہے، سماج طاغوتوں کے ہاتھوں جو ہے بگ گیا ہے، سماج گمراہ ہو گیا ہے، سماج اس کی اصلاح کہاں سے شروع کی جائے، طریقہ اصلاح کیا ہے؟ امام فرماتے اريد الاصلاح في امت جدی، اريد ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصیر بسیرت جدی وابی. امت کی اصلاح کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ کار ہے، جس کے ذریعے سے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا جا سکتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ راستہ، یہ طریقہ میرا کوئی نیا طریقہ نہیں. اسیر و اسیرا بسیرت جدی و ابھی، اپنے نانا اور اپنے بابا ہی کی سیرت میں چلنا چاہتا ہوں. میرے بابا کا بھی یہی کام تھا، میرے نانا کا بھی یہی کام تھا. میرے نانا نے آنے کے بعد کس طرح سے قوم کو بیدار کیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے میں بھی اسی راستے پر چلنا چاہتا ہوں. بہت سارے خطوط لکھے ہیں امام نے مدینہ سے جب باہر نکلے ہیں. اس کے بعد امام نے مختلف قبائل کو، مختلف شہروں کو، مختلف علاقوں کو خط لکھا ہے. من جملہ خط لکھا ہے یہ جو ہے بصرے والوں کو، اس کا جملہ سے پیش کروں گا. الا وان السنت قد امیدت وان البدعت الا وان السنت قد امیدت وان البدعت قد احییت فان تجیبوا دعوتی وتطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سن لو، سنت یہ جو ہے مردہ ہو چکی ہے، پیغمبر کا طریقہ چھوڑا جا چکا ہے. والبدع وان البدعۃ قد احییت، اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا. اگر تم ہماری دعوت کو قبول کرو گے اور ہمارے امر کی اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں ہدایت کے راستے پر لگا دیں گے. اہدیکم سبیل الرشاد. بس یہی تک گفتگو کو، اس گفتگو میں اساس کربلا اور بنیاد کربلا کافی حد تک واضح ہو گئی. چونکہ تحریک کربلا کی خوبی یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے گونگی تحریک نہیں ہے، یہ گونگی تحریک نہیں ہے. کہ فلسفہ کربلا کو دوسرے آ کر کے بیان کریں کہ کربلا کیوں وجود میں آئی. خود حسین ابن علی نے مدینے سے مکے, مکے سے کربلا تک, کربلا میں پہنچنے کے بعد شہادت کے آخری لمحے تک اپنے مقصد کو واضح الفاظ میں جو ہے بیان کیا, تحریر کے ذریعے بھی اور تقریر کے ذریعے بھی. دوسروں کو مقصد بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مقصد حسین ابن علی کیا تھا. دو اہم ستون ہیں تحریک حسین ابن علی کے. ایک یہ ہے کہ ہم ظلم کا ساتھ نہ دیں گے, عدم تعاون, عدم تعاون. دوسرا سرا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے, ہم بیعت نہیں کریں گے, ہم چپ چاپ گھر بیٹھ جائیں گے. نہیں صرف یہ نہیں کہ ہم بیعت نہیں کریں گے, ہم بیعت کریں گے بھی نہیں اور یزید کو حاکم بننے بھی نہیں دیں گے. دو جنبے ہیں, دو پہلو ہے. اگر مسئلہ یزید کی نگاہ میں صرف یہ ہوتا کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے تو زیادہ اس کو یہ جو ہے پریشانی نہ ہوتی. اصل پریشانی یہ تھی کہ حسین نہ صرف یہ کہ ہمیں ہماری بیعت نہ کریں بلکہ ہمیں خلیفہ بننے نہیں دیں گے. ورنہ اگر بات اتنی ہی ہوتی کہ حسین بیعت نہیں کریں گے, بقیت تم جو چاہو سو کرو, حسین جو ہے بولیں گے بھی نہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ظلم نہیں کریں گے, ہم ظلم نہیں کریں گے, مگر ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. جو لوگ ظلم نہیں کرتے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی ہے, مشکل انہیں پیش آتی ہے جو ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں. مولا کائنات کے سلسلے میں ہے نا کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ, علی اپنے محراب میں قتل کیے گئے, وجہ کیا ہے؟ شدت عدل کی بنا پر. عدل کی بنا پر تو جو ہے مقبولیت اور محبوبیت بڑھتی ہے بھائی. اگر آپ کسی پہ ظلم نہ کریں, سب کے ساتھ انصاف کریں, سب کے ساتھ آپ عدل کریں, تو کون آپ کا مخالف ہوگا؟ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا, آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, آپ نے کسی کو اذیت نہیں دی, کون آپ کا مخالف ہوگا؟ یہ تو جو ہے محبوبیت کا سبب ہوتا ہے, مقبولیت کا سبب ہوتا ہے. یہ سبب شہادت کیوں بن گیا؟ عدل دو طرح کا, ایک وہی ایک ہے کہ ہم خود ظلم نہ کریں گے, دوسرا کرتا ہے ہمیں اس سے پرواہ نہیں. لیکن ایک وہ ہوتے ہیں نہ ظلم کریں گے نہ ظلم ہونے دیں گے. یہ چیز جو ہے وہ دشمن ساز ہے. جو ظلم کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں روکیں گے, وہ آپ کے جو ہے مخالف ہو جائیں گے. تو امام حسین کے ہاں دو چیز ہے. نمبر ایک عدم تعاون, ہم یزید کے گناہ میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہیں. نمبر دو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ میں شریک ہونے کو تیار, اسے گناہ کرنے بھی نہیں دیں گے. امت مسلمہ کو اس عظیم گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی روکیں گے کہ امت مسلمہ اگر یزید جیسے کو اپنا خلیفہ بنا لے, یزید جیسے کو اپنا حاکم بنا لے, اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یزید جیسے کا حاکم بننا گویا اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا, رخصت اسلام, روح اسلام نکل جائے گی. نام تو اسلام کا باقی رہے گا, شکل تو اسلام کی باقی رہے گی. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کی یہ جو روح ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہے پیکر اسلام ہیں. جیسے ہمارے بدن میں ایک روح ہے اور ایک پیکر ہے, یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ آنکھیں, یہ ساری چیزیں کیا ہمارا پیکر ہیں, ایک روح ہے. نماز پیکر اسلام ہے, روزہ پیکر اسلام ہے, سب اعضاء اسلام ہیں, حج اعضاء اسلام ہے. لیکن کچھ چیزیں جو روح ہے اسلام ہے, سماجی انصاف, عدل کا قیام, یہ روح ہے اسلام ہے. سورہ حدید کے 25ویں آیت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے پیغمبروں کو, رسولوں کو کھلی اور آشکار دلیلیں دے کے بھیجا, وہ دلیلیں جنہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے, معجزہ جسے کہتے ہیں, وہ دے کر کے بھیجا ہم نے. ہم نے ان کے ساتھ کتاب قانون نادل کی, ہم نے ان کے ساتھ ایک ترازو, ایک میزان نادل کیا, یہ پرکھنے کے لیے کہ قانون کا احترام کرنے والے کون ہیں, قانون چکن کون ہے. کاہے کے لیے یہ سارے پیغمبر کیوں آئے تھے, کیا مقصد تھا ان کے آنے کا, ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک 124,000 انبیاء کیوں آئے؟ اتنے سارے مصائب, مصیبتیں, مشکلیں کیوں برداشت کی انہوں نے؟ کہے کے لیے کوئی نبی تو ایسا نہیں تھا نا جو آرام سے بیٹھا رہا ہو. ہر نبی نے یہ جو ہے مصیبتیں برداشت کی, تکلیفیں برداشت کی, کاہے کے لیے, کیا مقصد تھا؟ قرآن کیوں آیا, انجیل کیوں آئی, تورات کیوں, زبور کیوں, ساری کتابیں, سب کا مقصد ایک ہے, کیوں آئی؟ تاکہ لوگ یہ جو ہے نماز پڑھنے لگیں, تاکہ لوگ حج بجا لائیں, داڑھی رکھ لیں. عام طور دین تو یہی مانا جاتا ہے, دو چار چیزیں. کون دیندار؟ فلاں صاحب بہت دیندار ہے, کیوں؟ داڑھی بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی ہو گیا دین. قرآن مجید جب انبیاء کے آنے کو مقصد بیان کرتا ہے, ان چیزوں کو مقصد نہیں قرار دیا ہے, ایک ابتدائی مقصد ہے اور ایک انتہائی مقصد ہے. ابتدائی مقصد ہے لیقوم الناس بالقسط, یہ مقصد زینا ہے اس آخری مقصد کے لیے جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. سارے انبیاء آئے تھے تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکے. تو روح اسلام, روح دین کو قرآن جو پیش کرتا ہے وہ قیام عدل ہے, قیام انصاف ہے. البتہ ایک آخری مقصد ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. پیغمبر قرآن ہم نے آپ پر نازل کاہے کے لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں. نورانی سماج, نورانی معاشرہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب سماج میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. جب تک سماج میں عدل نہیں پایا جاتا, جب تک سماج میں انصاف نہیں پایا جاتا, اس وقت تک وہ معاشرہ, وہ سماج الہی سماج اور اسلامی سماج کہلانے کا حقدار نہیں ہے. لن تقدس امت حتی یوخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطعت. وہ سماج, وہ معاشرہ اس وقت تک لائق تعظیم, لائق تعریف, لائق تقدیس نہیں ہے جب تک معاشرہ سماجی انصاف میں اتنا ترقی یافتہ نہ ہو جائے کہ وہاں پر کمزور کا حق طاقتور سے بغیر لکنت زبان حاصل کر لیا جائے. اگر کسی طاقتور نے کسی کمزور کا حق چھین لیا ہے تو ایسا نہ کمزور شکایت کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے, شکایت کرنے جائیں گے تو کہیں ہم پر ظلم اور بڑھ نہ جائے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ قابل احترام وہ معاشرہ ہے, قابل تقدیس وہ معاشرہ ہے جہاں کے اوپر کمزور طاقتور سے ڈرے نہیں, ہراساں نہ ہو. اگر کسی طاقتور نے کسی کمزور کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنا حق لے سکے, اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکے, اٹھ سکے. کسی سماج میں اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, حج بجا لائے جا رہے ہیں, نماز جمعہ قائم ہے, عزاداری ہو رہی ہے, مجلسیں ہو رہی ہیں, لیکن ظلم کا بازار بھی گرم ہے, وہ معاشرہ, وہ سماج لائق تقدیس نہیں ہے. تو روح اسلام ہے قیام عدل. قیام عدل زینا ہے اس نورانی معاشرے کے قیام کے لیے. اگر وہ قائم نہیں ہو سکتا ہے, اگر عدل نہیں ہے, اگر انصاف نہیں ہے, تو اگر امام فرما رہے تھے کہ اسلام خطرے میں, کون سا اسلام خطرے میں تھا؟ یہ اسلام خطرے میں تھا, سماجی انصاف جہاں پر انجام نہیں, جہاں پر اقویاء ضعفاء کا حق چھین رہے تھے, ان کے اوپر یہ جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے حسین ابن علی اس دین کو زندہ کرنے کے لیے. دو بنیادیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا, عدم تعاون اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کے لیے امام حسین نکل رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. وطن چھوڑنا پڑے گا, چھوڑ دوں گا. وطن کا لفظ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا, یہ ہمارے جو ہے وطن جیسا وطن حسین کے لیے نہیں ہے. مدینہ ایک معمولی وطن نہیں ہے, مزار ہے نانا کا اس وطن میں, ماں کی تربت ہے اس وطن میں, بھائی حسن کی قبر ہے اس وطن میں, بہت ساری یادیں اس وطن سے وابستہ ہیں. اس وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں حسین ابن علی کے لیے, لیکن حسین ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہے, ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. میں تیار ہوں, میں آمادہ ہوں دین خدا کی بقا کے لیے, وطن کو چھوڑ دوں گا. اور اگر ضرورت پڑی قربانیوں کی, اپنے دوستوں کو قربان کر دوں گا, اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو فدا کر دوں گا, اقربا کی اگر ضرورت پڑے گی بہن زینب کے لاڈلوں کو قربان کر دوں گا, بھائی حسن کی نشانی قاسم کی لاش اگر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتی ہے تو ہو جائے, حسین اس کے لیے بھی تیار ہے. شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سینہ اگر پیش کرنا ہے حسین اس کے لیے بھی تیار ہے، ساری تیاریاں کر کے حسین چل رہے ہیں. اور ایک تو وہ قربانی حسین نے دی ہے شعور و اختیار کے ساتھ، عرض کہ حسین جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. محمد حنفیہ کے جواب میں بھی میں نے عرض کیا تھا نا، وہ ہے بہن زینب کی چادر. یہ وہ قربانی تھی حسین کی جسے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. عزیزو، امام سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی، عزیزو امام نے کربلا کا تذکرہ نہیں کیا. ارے کربلا میں کوئی معمولی جو ہے مصیبتیں تو نہیں تھی، ایک سے بڑھ کر کے ایک مصیبت. نہ علی اکبر کے سینے کا تذکرہ کیا، نہ علی اصغر کے گلے کا تذکرہ کیا، نہ عباس کے بازو کا تذکرہ کیا، پر تڑپ کے میرا امام کہتا تھا شام شام شام. سب سے بڑی مصیبت مجھ پہ شام پہ پڑی جب میری ماں بہنیں برہنا سر دشمنوں کے نرقے میں پھرائی جا رہی تھی. اجرکم اللہ، حسین ہر چیز کے لیے تیار ہو کر کے مدینے سے نکل رہے ہیں، رخصت آخر کے لیے نانی ام سلمہ کے پاس گئے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے بیٹا میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی، لیکن بیٹا دیکھو کبھی عراق کا رخ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین ارے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. امام کہتے یا اممہ، ارے نانی کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حسین اس سے باخبر نہیں ہے؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں مجھے کربلا میں بھوکا میں ہی نہیں میرے ننھے ننھے بچوں کو بھی ذبح کیا جائے گا. اے نانی اماں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل حرم کو اسیر کر کے در بدر پھرایا جائے گا، لیکن نانی اماں ارے کیا کروں، بقائے اسلام کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. پھر حسین کہتے اے نانی اماں، کیا آپ اس مقام کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، اس جگہ کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ جناب ام سلمہ کہتی ہاں بیٹا، میں نے تمہارے نانا سے اس مقام کی بڑی فضیلت سنی ہے. ایک دفعہ حسین نے سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، کربلا کی زمین بلند ہو گئی. اے نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں آن و محمد مارے جائیں گے. اے نانی اماں، ارے اس جگہ کو دیکھا آپ نے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بھیا حسن کی نشانی قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کی لاش پامال ہوگی. نانی اماں وہاں پہ میرا اکبر مارا جائے گا. اے نانی اماں وہاں کھڑے ہو کر کے میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگوں گا، پانی کے بجائے ہرملا کا تیرے سے شوبہ. اور نانی اماں وہ جو نشیب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ارے یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. السلام علیک یا ابا عبد اللہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارِ الٰہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں وہ شعور و آگاہی عنایت فرما کہ ہم فلسفی انقلاب حسینی کو سمجھ کر کے اپنی عملی زندگی میں اس سے درس حاصل کر سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا جب ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. بار الہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام اگر لائق ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، وإلا انہیں نیست و نابود فرما. خدایا مراجع عظام رہبر معظم سب کی حفاظت فرما. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. ماتم حسين.